التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم آج کا موضوع جو ہے اور آج کا مضمون ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا اور ایمان پر مرنا اور ایمان پر مرنے کے طریقے حسن خاتمے کا نسخہ فرمودہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ فضلہ یعنی ایمان لانا پھر استقامت ساری زندگی اللہ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا نفس و شیطان کی غلامی سے بچنا اور تمام معاشرے اور سارے عالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور عالم زمانے سے بالکل نہ ڈرنا کہ زمانہ ہم کو کیا کہے گا ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں یہ مت ڈرو کہ زمانہ ہمیں ہنسے گا اگر زمانہ ہنسے گا تمہیں رونا نہیں پڑے گا قیامت کے دن آپ ہنسو گے زمانے کو رونا پڑے گا انشاءاللہ کیونکہ ہنسنے والا احمق ہوگا اللہ اور رسول کا باغی ہوگا اللہ والے تو آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ جو لوگ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں ان کی پارٹی بہت بڑی ہے یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی پارٹی تھوڑی ہے ملاؤں کی پارٹی تھوڑی نہیں ہے دیکھو ایک شخص اللہ والا بنتا ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ سوچیے ساری روئے زمین کے اولیاء اللہ اس کے ساتھ ہیں تمام فرشتے بے شمار اس کے ساتھ ہیں سارے انبیاء اس کے ساتھ ہیں تمام صحابہ اس کے ساتھ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اور کس کا ساتھ چاہتے ہو کیوں احساس کمتری ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں گا ملہ بن جاؤں گا یا دین پر چلوں گا تو میں معاشرے میں کل بہت ہی کم معلوم ہوں گا اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھیں گے ہنسیں گے اقلیت کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگ ہنسیں گے افسوس ہے کہ یہ سورج کبھی نہیں اس بات سے ڈرتا کہ میں اکیلا ہوں لہذا ٹوٹ ٹوٹ کر میں ستاروں میں منتقل ہو جاؤں کبھی سورج نے یہ تمنا کی ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ستاروں کی اکثریت میں تبدیل ہو جاؤں یا وہ جب اکیلا نکلتا ہے تم تھماتا ہوا اپنی تابناک روشن چہرہ لیے ہوئے جب جس وقت نکلتا ہے تو ستاروں کو انگوٹھا دکھا دیتا ہے ٹھینگا بلکہ یوں کرتا ہے جاؤ بھاگو یہاں سے سارے ستارے روپوش ہو جاتے ہیں ستاروں میں دم نہیں ہے کہ سورج کے مقابلے میں آ سکیں اب اس شعر کو سمجھیے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں جیسے ستاروں کو دم نہیں ہے کہ سورج کا مقابلہ کر سکے ایسے کسی اللہ والے کو کے مقابلے میں دور کائنات ساری ایک طرف ہو جائے اس کا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی اللہ اس معاشرہ اس کی میں کوئی طاقت نہیں نہ سارا زمانہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے اللہ اس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہے بلکہ اس کو بگاڑنے والے بگڑ جاتے ہیں اور خود وہ نہیں بگڑتے کئی کئی پشت بگڑتے چلے جاتے ہیں ایک اللہ والے کو ستانے والوں پر ایک نبی کے قتل کرنے والوں پر کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچانے والوں کا صرف وہی نہیں تباہ ہوتا اس کی کئی کئی پشت پر اس کی تباہی کے اثرات ہوتے ہیں اور اللہ والوں کا ساتھ دینے والے اور جو اللہ والی زندگی گزار لیتے ہیں صرف ان پر خدا کی رحمت نہیں برستی ساتھ ساتھ پشت دس دس پشت تک وہ خاندان تک اللہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے کہ میرے وفادار غلاموں کا غلام ہے ان کی ذریات ان کی اولاد ہے ابونا وہ جو فرمایا جو دیوار جو گر رہی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ہیں, کیا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا, اے خضر یہ میرے یتیم جو بندے ہیں یتیم ان کی دیوار کو اٹھا دو, کیونکہ اس کے نیچے ان کے اس باپ کا خزانہ ہے جو باپ میرا وفادار رہ چکا ہے, جس نے نفس و غلامی کا مقابلہ کر کے میری مرضی پر اور میری خوشی کو ترجیح دی ہے, جس نے تمام خوشیوں کو آگ لگائی, خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے نفس کی خوشیاں, نافرمانی کی خوشیاں, سینما کی خوشیاں, ٹی وی کی خوشیاں, وی سی آر کی خوشیاں, عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کی خوشیاں, اور تاش کھیلنے کی خوشیاں, چرس و نشے کی خوشیاں, جتنی بھی خوشیاں ہیں دنیا میں سب کو اللہ والا آگ لگاتا ہے. کیسے لگاتا ہے؟ خوشی کو آگ لگا دی, خوشی ہم نے, تب پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا فضل کرتے ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں, ابو کان ابوہما صالحہ کی تفسیر میں, یہ دو یتیم بندے میرے ان کا باپ صالح تھا, اس کی صالحیت وفاداری کی برکت اور اس کے وفاداری کے اوپر جو اللہ کا کرم نازل ہوا تو ایک پشت پر نہیں ہوا کہ خالی اسی پر نہیں. علامہ علوسی فرماتے ہیں کان آب صابح, یہ ابو جو تھا یہ ابا یہ ساتواں باپ تھا, ساتواں سات وہاں باپ جو گزر چکا تھا اللہ والا, اس کے ساتویں خاندان کے پشت پر ساتویں پشت پر یہ فضل ہو رہا ہے کہ اس کے خزانہ اگر یہ دیوار گر گئی تو یتیم ہیں, چھوٹے ہیں, کمزور ہیں, خاندان والے دشمن لے لیں گے خزانہ, اے خضر اس کا دیوار کو اٹھا دو تاکہ ابھی نہ گرے, جب لڑکے بلے بڑے ہو جائیں پھر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ خزانہ اپنا لے لیں گے یا نکال لیں گے, ابھی گرنے میں خطرہ یہ ہے کہ بچے کمزور ہیں, یتیم ہیں, ان کا خاندان دشمن ہوتا ہی ہے رشتے داری میں, وہ سب کا سب لوٹ لیں گے, تو میرے وفادار اس بندے کی ضروریات پر یہ بلا آ جائے گی. لہذا علامہ علوسی فرماتے ہیں کانا اب الصابع, وہ ساتواں باپ تھا, اور ایک روایت میں کانا اب العاشر, دسواں بھی تھا. بس تو یہ ایک صاحب نے لاہور سے آ کر مجھ سے فرمایا کہ میں نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی اور حکیم الامت تھانوی کے بڑے خلیفہ ان کی مجلس میں نے اٹھائی ہے, اور ان کی مجلس میں انہوں نے یہ بات سنی کہ یہی کان ابو ہما صالحہ کی ساتواں باپ تھا, تو اس میں نے سوچا کہ میں اگر اس روایت کو بحوالے مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پیش کروں گا علماء کے سامنے تو اس کا کوئی وزن خاص نہیں ہوگا, لہذا پھر میں نے روح المعانی رجوع کی طرف رجوع کیا, سمجھا, میں مجھے مزہ آیا اس میں, اچھا بھائی اللہ کی ایسی بڑی رحمت تو دیکھنا چاہیے. پھر جب تفسیر روح المعانی دیکھی تو علامہ علوسی نے لکھا کہ کان اب الصابع او اب العاشر, یہ ساتواں باپ تھا یا دسواں, تو بتیس پشت تک, یہ ہے اللہ تعالی کی رحمت. اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ والا بن کر دنیا سے مر جائے, ایمان پر چلا جائے, تو جو اس کی ضروریات آئے گی وہ اگر فرض واجب سنت موقع ادا کر لے, زیادہ تہجد نفلیں بھی اپنی نالائقی سے نہ کر سکے, اپنی غفلت و سستی سے نہ کر سکے, پھر بھی وہ انہی کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا, یہ اسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہوگا وہ جو اللہ والا گزرا ہے. الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء, کی تفسیر دیکھیے حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں, اور علوسی نے روح المعانی میں یہ تفسیر لکھی کہ یہ ذریت جو ہے یہ کیا ہے, یہ ان کی اولاد ہے. کون سی اولاد؟ جو بڑی ہو چکی ہے, اور صغار اولاد کے لیے بھی یہی ہے. اس تو اس میں حضرت نے لکھا کہ الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء, کچھ ان کے عمل میں بھی کمی نہیں کی جائے گی, سمجھا, کہ ان کا عمل تہجد وغیرہ کاٹ کر کے ان کے سست و کاہلوں کو دے دیا جائے, کچھ نہیں کمی کریں گے, محض ان کے اعزاز و مرتبے کے لیے ان کو وہاں ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. لسرور ہی ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا ہوگا, اس کی وجہ لے سرو رہیم. سبحان اللہ, ولی تسلیتہم ولی سرورہم, ان کا دل کا تسلی اور ان کے خوش کرنے کے لیے. اچھا یہاں ایک چیز اور خوشی کی, ایک بہت بڑی خوشی اور بشارت کی بات سناتا ہوں. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مقدو نے فرمایا کہ چونکہ اس آیت کی تفاسیر میں جو حدیثیں ہیں, ایک حدیث میں ضروریات کے بعد اولاد کو عطف کیا گیا ہے, تو حضرت فرماتے ہیں بیان القرآن میں کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ضروری ہے, لہذا اولاد کے علاوہ بھی کوئی ضروریات ہے اور اس سے انشاءاللہ شاگرد مریدین اور احباب بھی شامل ہو جائیں گے, تلامذہ اور مریدین وہ جو محبت اور اطاعت رکھتے ہیں, تو اس میں ان کی بھی داخلے کی گنجائش ہے. تو میں نے مجھے تو بہت خوشی ہوئی بھائی, اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی برکت سے ان کے شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے ہم لوگوں کو اور ان سے بیعت بھی ہیں بھائی, تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. حضرت نے باقاعدہ بیان القرآن کے اندر اس کو اس آیت کے ذیل میں جس کا دل چاہے تفسیر بیان القرآن کے اندر حضرت نے لکھ دیا کہ اس میں تلامذہ جماعت تلمیز کی شاگرد لوگ اور مریدین وہ بھی شامل ہو جائیں گے, یہ بھی ضروریات ہیں, روحانی اولاد ہیں, یہ بھی تو روحانی اولاد ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا جو ہے یہ اہم مسئلہ ہے. بعض لوگ ایمان تو لے آئے مگر ایمان کے تقاضوں پر جمتے نہیں, اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں, جو جی نے کہا وہ عمل کر لیا, معلوم ہوتا ہے جی کے غلام ہیں. ایک بزرگ کا قصہ حضرت معاذ شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا, جنگل میں بیٹھے تھے, کوئی صاحب گزر رہے تھے, انہوں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا, میں تیرا کہنا کیوں مانوں, بار بار یہی رٹ لگا رہے ہیں کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, میں تیرا کہنا کیوں مانوں. تو کوئی مولوی صاحب جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہذا کافر ہوں, تو وہ بھی عربی جانتے تھے صوفی صاحب بھی, انہوں نے کہا مولانا ذرا تشریف لائیے, آپ نے مجھے کفر کا فتویٰ کیوں دیا, ان کا آپ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ, اور تیرا کہنا کیوں مانوں. تو کہنے لگے آپ یہ بھی تو پہلے پوچھتے کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں, میرا مخاطب کون ہے, میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں, مجھے میرا نفس ایک گناہ کے لیے کہہ رہا تھا بار بار, تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تیرا کہنا کیوں مانوں, تو تو میرا خدا نہیں ہے, نہ تو میرا نہ میں تیرا بندہ ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ جو کہیں گے وہ کام کروں گا, تیرا کہنا نہیں مانوں. تب انہوں نے کہا اچھا میں کفر کا فتویٰ اپنی جھولی میں تھیلی میں واپس لیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کے بارے میں جلدی مت کرو, ہاں اللہ والوں کے بارے میں جلدی زبان مت کھولو. مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ متہم کم کن بدلتی شاہرا, متہم کم کن, دیکھو کم بمانی یہاں بالکل نہیں کہے, بعض لوگ کم فارسی کی کم کو اردو کی کم سے ترجمہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ متہم کم کن, متہم کم کن, تہمت کم لگاؤ بظاہر کس کو, شاہ لوگوں کو, اللہ والوں کو, چوری کا. آپ کو ایک احساس اس کے معنی تھوڑی تھوڑی الزام لگا سکتے ہیں, لیکن فارسی جو نہیں جانتے وہی ایسی بیوقوفی کر سکتے ہیں. فارسی میں کم کے معنی بالکل نہیں کہ, یعنی کبھی ہرگز اللہ والوں کو چوری کا الزام مت لگانا. متہم کم کن بدزدی شاہرا, شاہ کو تم چور کہتے ہو, اس کے خزانے میں کیا کمی. متہم کم کن بدزدی شاہرا, اے کم گو بندے اللہ را, اللہ کے خاص بندوں کو عیب مت ان کی الزام مت لگاؤ. جیسے کسی بادشاہ کو کوئی کہے کہ بادشاہ جو ہے وہ صاحب وہ کراچی جو آیا تھا بادشاہ, وہ 1000 روپیہ صاحب وہ ایک چپراسی جو تھا اس کے یہاں پہرا دے رہا تھا اور وہ بےچارا استنجا کرنے چلا گیا قمیض اتار کر, اس کے جیب سے 1000 روپیہ بادشاہ نے چرا لیا. آپ بتائیے یقین آئے گا, جبکہ وہ 5-5 لاکھ کا ایک بادشاہ ہی خریدتا ہے, سمجھا. اور سندھ میں جا کر جہاں وہ شکار کرتے ہیں, اگر کسی سندھی دیہاتی ان کو شکار کرا دے تو 1-1.5 لاکھ کی مرسڈیز خالی وہ خوشی میں دے دیتے ہیں شکرا اور باز کا جو شکار کراتے ہیں. تو بھلا بتائیے وہ 1000 چرائے گا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متہم کم کن بدزدی شاہرا, بادشاہ کو جس طریقے سے چوری کا الزام لگانا بیوقوفی حماقت ہے. عیب کنگو بندے اللہ را, اللہ والوں کے اوپر عیب کا الزام اور ان کی عیب جوئی مت کرو, اور ورنہ پھر کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے ذرے نے, پہاڑ کے دامن میں ذرے ہوتے ہیں, ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا, معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کے دامن کے ایک ذرے نے کہا کہ اے پہاڑ تجھ کو میں تولوں گا, تو کتنی بہت ہی سر اٹھائے ہوئے, میں تجھے تولنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں تجھ میں کیا وزن ہے, کیا تو تیری بلندیاں ہیں. تو پہاڑ نے ہنس کے کہا, اے ذرے ناخلف گستاخ بدتمیز, اگر تو اپنی ترازو میں مجھے رکھے گا تو قبل اس کے کہ تو میری معرفت حاصل کرے تیری ترازو بھی ٹوٹ جائے گی, تیری ترازو کا پتہ نہیں چلے گا. تو لہذا اللہ والوں کو آزمانے والے ہیں وہ خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ خود بلاؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ایمان کا لانا اور ایمان لانے کے بعد اس پر جم کر رہنا, اس کے بارے میں استقامت کا ایک مضمون آج بیان کر رہا ہوں تفسیر بیان قرآن سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اس ایمان لانا اور ایمان پر جم کر رہنا, اور جم کے رہنے پر مرتے وقت کیا کیا انعامات ملتے ہیں قرآن کی تفسیر کی روشنی میں پیش کروں گا, اور آخر میں ایمان پر مرنے کا نسخہ بیان کروں گا فرمودہ حکیم الامت, جو مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے ایمان پر مرنے کا نسخہ بتایا ہے, تاکہ ہر مسلمان کو ایمان پر موت آئے, کافر نہ مرے. ہیں اس کا آخر میں بیان کروں گا, اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے. دیکھا آپ نے, آج میں تفسیر دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے بنگلہ دیش میں اس آیت پر جب بیان کیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے, اصل میں عبارت تھی اللہ ربنا, عبارت کیا تھی اللہ ربنا, مبتدا تھا اللہ, ربنا کو مبتدا نہیں بنانا درست ہے, اگرچہ وہاں کے بعض نحویوں نے اختلاف بھی کیا, مگر میں نے کہا میں کوئی نحوی کی بات نہیں مانوں گا, اس لیے کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور ہمارا سہارا صرف اللہ ہے, ہم کسی اور غیر اللہ پر استناد نہیں کر سکتے, نہ ہمارے ذمے اتباع ہے ان کی. تو کیا ہوا, حضرت حکیم الامت نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ اللہ کو مبتدا بنایا, اور جب ربنا اللہ, اللہ مبتدا کو مؤخر کیا جاتا ہے, یعنی تقدیر ما حق ہو تاخیر یفید الحصر, جس چیز کو پہلے آنا چاہیے جب عربی میں اس کو مؤخر پیچھے لاتے ہیں تو فائدہ حصر کا دیتا ہے, یعنی اس میں ترجمہ صرف کا کرنا پڑے گا, جیسے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار, اللہ اماحا حرف تنبیہ ہے نا, خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, یہی کیوں لگایا, اس لیے کہ بے ذکر اللہ کا درجہ بعد میں تھا, اصل میں عبارت یوں تھی عربی کی, اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تطمئن القلوب بے ذکر اللہ, لیکن متعلقات کو جب مقدم کر دیا گیا تو اس میں ہی لگانا فرض ہو گیا ترجمے میں, اگر کسی شخص نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا تو ترجمہ میں یہ رعایت کی جاتی ہے. بے ذکر اللہ کیا مطلب, کوئی ترجمہ یوں کر دے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے, غلط ہو جائے گا, کیا ترجمہ ہونا چاہیے, اللہ ہی کے ذکر سے ہی لگانا فرض ہے, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, غیر اللہ سے چین مل ہی نہیں سکتا, وقتی طور پر چین مل جائے, تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ جائے گناہ کا, لیکن اس کے بعد پھر زندگی تلخ و پریشان ہو جاتی ہے, جیسے خارش میں خجلانے کا مزہ تو آتا ہے, حکیم الامت تھانوی نبر اللہ مقدو فرماتے ہیں کہ گناہ میں مزہ آنے کی مثال جیسے خارش میں مزہ آتا ہے, کھجلانے میں کسی کو کھجلی ہو گئی ہو تو جس وقت کھجلاتا ہے تو کیا کہتا ہے, ہاں اتنا مزہ آ رہا ہے, ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو کھجلانے میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور شامیانہ لگا ہوا ہے, دعوت ولیمہ کر رہا ہوں اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, بریانی پک رہی ہے, لیکن جب کھجلانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب جلن اور بڑھ جاتی ہے, خون نکل آتا ہے کھجلاتے اور سوزش و جلن اور مادہ فاسد انفیکشن ہوا, آگے اور بڑھا اور بھی دانے نکل آئے اور زیادہ جلن سوزش پیدا ہوئی, تب کہتا ہے پھر ایسا بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شامیانہ بھی اکھڑ کے آندھی چلی اڑ گیا اور دیگیں بھی اڑ گئی اور بیوی بھی کہیں بھاگ مر گئی, یعنی سارا کھیل ہی بگڑ گیا. وہی حال گناہ کا ہے, تھوڑی دیر کا مزہ اور مستقل سزا. ہر وقت اضطراب بے چین رہتا ہے آدمی. مالک, کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ بھائی عقل سے سوچو, عقل سے سوچو کہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کیسے چین سے کوئی رہ سکتا ہے؟ عادت بری بلا ہے, بس عادت نہیں جاتی, اس کی اصلاح کرو. عادت کو درست کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر موجود ہیں, اللہ والے صالحین, ان سے ملو انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ان کے وہ ذکر اللہ بتائیں گے, ایسے وظیفے بتائیں گے, ایسی غذائیں دیں گے کہ جس طریقے سے کوئی بچہ 2 سال کا ہو جانے کے بعد اب دودھ پینا اس کو حرام ہے اور پھر بھی ماں سے لڑ رہا ہو پینے کے لیے, چلا رہا ہو, تو اس کا علاج کرتی ہے ماں, کیا نیم کی پتی پیس کر چھاتی پر لگا لیتی ہے. اب جب صاحبزادے صاحب نے منہ لگایا تو کہنے لگے اما کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے, حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے, اس نے علاج کیا ہے تاکہ اس نالائق کو عادت چھوٹے حرام کی. ایسی اللہ والے گناہوں کی چھاتیوں پر نیم, خدا کے خوف کی نیم کی پتی چڑھوا دیتے ہیں. ان کی صحبت سے آہستہ آہستہ ذکر اللہ کی برکت سے, اللہ کے نام کی برکت سے اور ان کی صحبت سے دل میں ایسا یقین و خوف پیدا ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ اللہ والوں کے پاس تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر سینما چھوڑنا پڑے گا, گناہ چھوڑنا پڑے گا اور تمام مزیداری کی زندگی چھوڑنی پڑے گی. تو مولانا شاہ ابو الحق صاحب میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بیوقوف ہے شخص, اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا, خود بخود گناہ چھوٹ جاتے ہیں. چھوڑنا نہیں پڑتا بلکہ چھوڑ کر چھوٹ جاتے ہیں گناہ, اور چھوٹنے کے بعد وہ پچھتاتا بھی نہیں, کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ زندگی جنت کی حاصل ہو گئی. ولیمن خوف مقام ربی جنتان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, اللہ مالوسی نے جہاں فرمایا کہ ایک جنت ہے, ملا علی خاری نے فرمایا کہ ایک جنت گناہ چھوڑنے کی بھی ملتی ہے اللہ والوں کو, کیونکہ گناہ میں رہنا دوزخ کی زندگی ہے, ہر وقت بے چین پریشان رہتا ہے. جب گناہ سے چھوٹ گیا آدمی تو سکون سے جیتا ہے. فرماتے ہیں یہ جنت ہے, یہ جنتن ہے لترک المعصیت, یہ جنت ملی گناہ کے چھوڑنے سے. تو پھر اس کے بعد اس کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں. مولانا شاہ الحق صاحب نے فرمایا اس کو ایک مثال سے ثابت کرتا ہوں. ایک آدمی رشوت کا عادی ہے, رشوت لیتا ہے. اب اس نے سوچا کہ بھائی آج کل بہت ہی کڑکی ہے, میمن کی زبان میں کڑکی کہتے ہیں جب تنگی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں آج کل بڑی کڑکی ہے, میمن کی زبان بول رہا ہوں اس وقت. اچھا صاحب, اس کے بعد پھر اس نے کہا کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہیے, 20,000 رشوت اس نے لیا کسی دفتر سے, اور بنس روڈ صدر وغیرہ سے ہوتا ہوا وہ نیو کراچی جا رہا تھا. راستے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل سے تیز آیا, وہ بھی موٹر سائیکل سے 20,000 رشوت لے کر جا رہا ہے. راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل آ کر اس کے پاس رکی تیز رفتار سے, اور سانس تیز ہے اس کی, اور اس کا گہرا دوست ہے مخلص. اس نے آتے ہی کہا کان میں کہ ڈی آئی جی, میں اپنی پولیس کی غارت کے ساتھ جیپ کار پر تم کو پکڑنے آ رہے ہیں, کیونکہ جو تم نے 20,000 رشوت لی ہے اس میں پولیس افسران کے دستخط ہیں, یہ تم کو یہ رشوت ستانی کے جرم کو ختم کرنے کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے پولیس والوں کی طرف سے, تاکہ اس طرح سے 2-4 کیس پکڑے جائیں, سزائیں ہوں, تو معاشرے سے یہ رشوت ختم ہو جائے. جب اس نے سوچا ہاں یہ بالکل کہتے ہیں, اس نے کہا دیکھ لو یہ, ایک جلدی سے اس نے اس کو دکھا دیا, یہ دیکھو دستخط ہے. بس مارے ڈر کے اس کا دل دھڑکنے لگا, اور اس نے دیکھا کہ, اس نے کہا کتنی دور ہے؟ ان کہا ابھی 2 میل ہے, وہ جیپ آ رہی تیزی سے, اور نیکوراچی سب تمہارا پتہ بھی نوٹ ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا. گٹر کا ڈھکن جب کھلا دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے ایم سی والوں کو جزائے خیر دے, یا اس چور کو جزائے خیر دے جس نے اس کا ڈھکن چرایا ہے. جلدی سے اس میں وہ 20,000 کے نوٹ ڈال دیے, سمجھا, اور تیز نہایت گہرا, بالکل جہاں پانی تیز بہ رہا کہ ملے بھی نہیں دوبارہ. اور اس کے بعد فوراً اطمینان کی سانس لی اور شکر ادا کر رہا کہ اللہ آپ نے, اگر یہاں یہ ڈھکن نہ ہوتا گٹر کا کھلا ہوا تو آج یہ گٹر اس میں بڑا کام آیا, سمجھا. میں خیر صاحب، اب بتائیے، مولانا نے پوچھا لوگوں سے، یہ بتاؤ اس وقت اس کو 20,000 رشوت چھوڑ کر اس کو خوشی ہوئی، یا اس نے کہا کہ چھوڑنا پڑا، یا چھوڑ کر شکر اور خوش ہوا؟ یہ وہ تو ہے، چھوڑنا پڑا، تکلیف ہوئی اس کو، خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ بہت جان بچی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب جیل میں جانا ہے، بڑی مصیبت سامنے آ گئی. تو اللہ والوں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ پر یقین و خوف اور جنت اور دوزخ اور قیامت کا میدان، ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر آدمی سوچتا ہے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اور فرمایا کہ الہ آباد میں ایک صاحب کی تنخواہ تھی 1,000 روپے، اور 1,000 رشوت بھی لیتے تھے. لیکن جب مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے لگے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں خلیفہ تھے، تو ان میں دل میں یقین اتر آیا، اللہ پر کا خوف آیا، اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بھائی اب تو رشوت نہیں لینا ہے، جہنم میں جب میں جلوں گا تو تم میرا کیا ساتھ دو گی؟ اس نے پہلے یہ سوال کیا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب میں دوزخ میں جلوں گا تو تم مجھے چھڑا سکتی ہو خدا کی آگ سے؟ اس نے کہا ہم تو خود ہی پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اس نے کہا تو پھر آج سے رشوت نہیں لینی ہے، اسی 1,000 میں گزارا کرنا ہے. تو اس نے کہا مگر یہ پراٹھا وغیرہ جو ہوتا ہے صبح، مکھن وغیرہ، یہ کہاں سے آئے گا؟ پراٹھا مکھن، پراٹھا جانتے ہو 8 پر ہوتے ہیں اس کے اندر، پر 8، پراٹھا جو ہے اس کی لغت سمجھ لو، 8 پر اگر نہ ہو تو اصلی پراٹھا نہیں ہے، اور اس کو کھانے کے بعد 8 پر سے اڑتا بھی ہے، طاقت بھی زیادہ آ جاتی ہے. جیسے میں نے بنگلہ دیش میں بیان کیا تھا کہ پرچار کیا چیز ہے، جس کے 4 پر لگ جائے، ایڈورٹائز. خیر، تو بہرحال بیوی راضی ہو گئی، اور انہوں نے مکان بھی چھوڑ دیا، وہ مہنگا مکان چھوڑ دیا، چھوٹا مکان خریدا، اور باسی روٹی اور رات کا سالن سے ناشتہ شروع کر دیا، پراٹھا اور راٹھا چھوڑ دیا. باسی روٹی میں اللہ نے لذت دی، پہلے سے اچھی صحت بھی ہو گئی. آئے دن جو گیسٹک ہیں اور جو ان کے پیٹ میں گیس جل رہی تھی، جو گیس کی پہلے باہر جلا کرتی تھی شادی بیاہ میں، اب لوگوں کے پیٹوں میں گیس جل رہی ہیں بلا تیل پانی کے. جس کو دیکھو کہہ رہے تھے ہمارے پیٹ میں بہت گیس. کیوں صاحب، آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہندوستان میں جو کوئی رہا ہوگا، وہ لوگ گیس کس کو کہتے تھے؟ وہ گیس جلاتے تھے شادی بیاہ میں، نہیں آج کل سب کے پیٹ میں گیس بھری ہوئی. ایک صاحب نے کہا، ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ میرے پیٹ میں ہوا بہت بھری رہتی ہے، سنا آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ تم نے ونہا نفس عن الہوا پر عمل نہیں کیا. نفس کی خواہشات کو وہی ہوا نام ہے، نفس کی خواہشات کا قرآن میں کیا نام ہے؟ ہوا. تو تم نے نفس کی خواہش پر عمل کر لیا معلوم ہوتا، اگر تم اس کو روکتے، اس پر ادھر روکتے تو یہ ہوا نہ پیدا ہوتی، ادھر سے تم نے اس ہوا کو سے مزہ لیا، لہٰذا یہ اس کی سزا میں یہ ہوا تمہارے گھس گئی پیٹ میں اتنی زیادہ. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب برے برے تقاضے آتے ہیں اور ہر وقت گناہ کے خیالات پریشان کرتے ہیں، تو بہت ہی مایوسیاں ان کو طاری ہو جاتی ہیں کہ بھائی اتنا ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر بھی جب صدر و بندر روڈ پر جاتے ہیں تو آنکھ کم وقت پریشان کرتی ہے. تو اس دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ونہا النفس عن الہوا، اللہ کے خوف کی علامت یہ ہے، واما من خاف مقام ربہ، اپنے رب سے ڈرنے والوں کی علامت ہے کہ جب ان کے نفس میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں تو اس ہوا پر وہ اس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ بتاؤ کہ اگر ہوا ہی نہ پیدا ہو، یہ برے خواہشات ہی نہ ہوں، تو پھر یہ نہیں کس بات کی ہوگی؟ یعنی تقویٰ کا میٹیریل اور تقویٰ کا خزانہ ہی برباد کرنا چاہتے ہو؟ اس سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جتنے ہی زیادہ خواہشات برے آئیں، سمجھ لو اب تقویٰ کا بازار زیادہ گرم ہوگا. جب زیادہ بریک لگاؤ، زیادہ روکو گے تو زیادہ حاضر ملے گا. جب زیادہ خیالات برے آئیں گے تو زیادہ روکنا پڑے گا، زیادہ غم اٹھانا پڑے گا. جب زیادہ غم اٹھاؤ گے روکنے کا تو زیادہ حاضر ملے گا. مشاہدہ بے قدر المجاہدہ، المشاہدہ بے قدر المجاہدہ. مشاہدہ اللہ کی دیدار اور اللہ کا قرب اتنی عطا ہوتا ہے جتنا آدمی محنت اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں جتنا غم اٹھاتا ہے اتنے ہی تو ایمان کی مٹھائی ملے گی. تو پھر دوستو یہ بتاؤ, اچھا میں ایک بات کہتا ہوں, آپ کے پاس دو دوست آئے, ایک دوست تو اس کو کوئی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئے, تھوڑا سا کہیں معمولی سا کانٹا وانٹا لگ گیا اور اس نے دکھایا صاحب یہ کانٹا لگ گیا, ایک قطرہ خون نکل آیا, اور دوسرا دوست بڑی مشکل سے آیا, اس کو تمام مصیبتیں, بھیڑیا, کتے, درندے, اور ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا, چاقو بھی لگی ہوئی, خون بھی بہ رہا ہے, آپ بتاؤ کہ کس کو زیادہ نمبر دو گے؟ جس نے زیادہ مصیبت اٹھا کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہو. تو جو اللہ کو راضی کرتے ہیں زیادہ غم اٹھا کر, زیادہ مصیبتیں اٹھا کر, تو کیا ان کے بارے میں سوچتے ہو؟ ہائے وہ دل ہے, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. آپ جانتے ہو جو آرزوؤں کا خون پیتے ہیں, اپنی ناجائز خواہشات پر عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو وہ خوشبو, وہ درد اپنی محبت کا, وہ مٹھاس اور وہ حلاوت اور وہ محبت کا درد عطا کرتا ہے, جس کی خوشبو سے مسلمان تو مسلمان ہوتے ہیں کامل, ناقص مسلمان اس کی صحبت سے کامل ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کافر بھی ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. جس وقت میں امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ امام احمد کے والد کا نام محمد تھا اور ان کے دادا کا نام حنبل تھا, صحیح تحقیق کے مطابق اللہ کے راستے میں گھوڑے کھائے تھے انہیں ایک مسئلے کے معاملے میں. اور مسلمان سب نے سنا کہ آج امام اپنے اس کوڑے کے غم اور زخم سے جو اللہ کے راستے میں ان کو لگے تھے اور ان کو اسی غم میں پھر انتقال ہوا, تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جل اول میں ان کے حالات میں بیان فرماتے ہیں کہ اسلم 20,000 20,000 کافر اور یہودی نصرانی مسلمان ہوئے. جنازہ دیکھ, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. جب عاشق کا جنازہ نکلتا ہے اس کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 مسلمان ہوئے کافر, عیسائی اور نصرانی. میں اس بنا پر کہ کتنا اللہ کا عاشق تھا کہ جس نے چاہتا تو مسئلے کو بدل دیتا یا خاموش رہتا, لیکن کوڑے نہ کھاتا. تو میں خیر یہ بات اس پر چل رہی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑیے تکلیف ہو تکلیف, دوستو پھر کیا منہ لے کر سرمد فرماتے ہیں کہ سرمد گلا اختصار میں عبادت کرو, اے سرمد شکوا شکایت مت کرو. یہ کار عزیز دو کار میں عبادت کرو, دو کام میں سے ایک کام کر ڈالو, یا تن برضائے دوست میں عبادت دار, یا جسم کو اللہ کی رضا پر فدا کر دو, یا پتا نظر زیار میں بات کر دو, یا دوستی کا اعلان و پیغام ختم کر دو. کیا کس منہ سے کہتے ہو کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ والا بننا ہے اس میں؟ بس یہ شکوا گلا کہ بھئی بڑی مشکل ہے, بہت مشکل ہے گناہ چھوڑنے میں, کچھ مشکل ہے لیکن اس پر اجر بھی ہے. مشکل کیوں ہے؟ مشکل ہے اشکال سے, اور اشکال کا مادہ شکل ہے. آپ شکلوں کو اگر نہ دیکھو تو راستہ آسان. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض صورت بگزوری ہے دوستا, اگر صورت پرستی سے ہے دوستو نجات پا جاؤ, تو گلستانس گلستانس گلستان, خدا کا راستہ میں تو باغ ہی باغ ہیں. یہ تم مشکل تو اپنی, یہ اشکال تو تمہارا پیدا کیا ہوا ہے, اشکال کے مادے میں گھس جاتے ہو. شکل اشکال کا مادہ شکل ہے, شکل میں لگے بس مشکل میں پڑے, سمجھا؟ سلاسی مزید فی ہو گئے مجرد سے, شکل سے اشکال میں ہوئے, اشکال میں مشکل ہے. بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا راستہ آسان ہے. اور میرے شیخ معاشا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر یہ فرماتے تھے, حکیم اختر, اللہ کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لذیذ بنانے کا نسخہ قرآن میں بیان فرما دیا, کونوا مع الصادقین, اللہ والے اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس رہو. تو ان کی برکت سے اللہ کا راستہ نئے کی آسان ہی نہیں ہوگا بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا. صرف آسان ہی نہیں ہوگا مزیدار بھی ہو جائے گا, ایک سجدے میں مزہ آ جائے گا، سلطنت فیل ہو جائے گی اس کے سامنے. سبحان ربی العالی میں اللہ وہ مزہ دے گا جو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. کس سے؟ مولانا اٹھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میاں اشرف علی حضرت چھوٹے تھے عمر میں، اس لیے نام لیتے ہیں بزرگ اپنے چھوٹوں کا. فرماتے تھے میاں اشرف علی، کیا بتاؤں کہ جب سجدہ کرتا ہوں تو کیا مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں جب سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار کر لیا. یعنی اس حدیث کا مضمون کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا رحمان کے قدموں پر سر ہوتا ہے، سجدے اٹھے ہوئے بھی ہیں. ایک شاعر سجدے کا مزہ بیان کر رہا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واہ، سر بھی ہے سنگ در بھی ہے، چوکھٹ اللہ کی ہے، سر رکھ دو. سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. سنا آپ نے کعبے کو جو کی طرف جو سجدہ کیا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کعبے کی طرف جو رخ کرتا ہوں تو سر رکھا ہے ہم نے درے جانا نہ سمجھ کر. کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر. میں یہ پتھر پر تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی چوکھٹ ہے یہ، اللہ نے اس کو اپنا گھر بنایا، اس لیے ہم صاحب میں میرا قبلہ تو اصل میں وہ اللہ کا بیت الرب جو ہے وہ رب البیت ہے، قبلہ ہمارا تو رب البیت ہے، لیکن ان کا حکم ہے کہ اس گھر کی طرف جب رخ کر لو گے تو ہماری ہی طرف رخ ہو جائے گا. بیت الرب جو ہے وہ اصل میں رب البیت کی طرف ہے رخ کرنا ہے. ہاں دیکھا یہ مزہ. تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ چند دن گزار لو ان کی صحبتوں کی برکت سے. لنگڑا آم دیکھو، دیسی آم کتنا خراب، کڑوا، کھٹا مزہ، اس کو تھو تھو کر رہے ہو، لیکن اس نے کیا کیا، لنگڑے آم سے قلم لگوا لی، ٹنڈو جام گیا ہو دیسی آم. دیسی آم ٹنڈو جام جا کر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہا، ایٹامک انرجی کالونی میں بازے اس کے دوست تھے، اس نے کہا بھائی تم سنا ہے کہ آپ لوگ دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں، ذرا ہمیں بھی بنا دو، کیونکہ مجھے جو کھاتا ہے تھوکتا ہے، اور میرا دام بھی کم اور میرا نام بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کام بھی خراب ہے، ظاہر ہے جبھی تو دام نہیں لگ رہے ہیں، یعنی مزہ بھی نہیں. تو ان لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، فوراً لنگڑے آم کی قلم لگا دی، اس کو لے جا کر لنگڑے آم کی شاخ سے اس کی شاخ کاٹ کر کے ملا کر اور پٹی باندھ دیا، اور اس کو کاٹتے رہے، یہ اس کو نہیں باندھنے دیا جب تک فنا رائے کی ہمت نہ پائے گی. کیوں آپ پہلے اس کی محفل میں جائیے، لنگڑے آم بننے کا شوق ہے تو اپنے کو مٹانا بھی پڑے گا. اس کی شاخوں کو کاٹنا شروع کیا اس نے، چند دن کے بعد دیسی آم لنگڑا آم ہو گیا، لذت بھی بدل گئی، دام بھی بدل گیا، نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا. تلی کا تیل، تلی کے تیل نے کہا کہ مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں، بہت معمولی قیمت ہے، اور گلوگن صاحب جو ہیں یہ جناب ان کی بڑی قیمت ہے، بڑے بڑے بادشاہ اور شیخ اور مفتی وہ گلوگن کا سر میں لگا رہے ہیں، اور تلی کی تیل کو معمولی لوگ لگاتے ہیں، جھاڑو والو لگانے والے. تو کسی نے کہا اس تل جو گلوگن بنانے والا تھا، اس نے کہا بھائی تم بھی گلوگن بن جاؤ. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ پہلے تمہیں رگڑنا پڑے گا ذرا، تمہاری بھوسی چھڑانی پڑے گی، چھلکا، تاکہ گلاب کے پھول میں رکھنے کے بعد اس کی خوشبو تیرے اندر گھس جائے. موٹے موٹے پردوں میں تیرا تیل جو گھسا ہے وہ کیسے گلاب کی خوشبو کو لے سکتا ہے؟ مجاہدہ کرانا پڑے گا، مجاہدہ کرانا پڑے گا. یہ نگاہ بچانے کا غم جو ہوتا ہے دل کی بھوسی چھڑا دیتا ہے، نفس کے چھلکے اتر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ذکر اللہ کا مزہ دیکھو، ایک نظر بچا کر آؤ پھر تسبیح اٹھاؤ، ایک اللہ میں دیکھو کیا نور محسوس ہوتا ہے. آخر حدیث قدسی ہے، کنز المال نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص میرے خوف سے، اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے خوف سے اپنی نظر کو بچا لے، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کر لے گا. یزید کا لفظ ہے، یزید کیا مطلب؟ یہ واجد ہوگا اور میں موجود ہوں گا اس کے دل میں. یزید و فی قلب ہی حلاوت الایمان، جہاں جہاں حلاوت کا تذکرہ ہے وہاں یزید آیا ہے. یہی سو و یشعر نہیں فرمایا کہ محسوس کرے گا یا شعور کر لے گا، ادرکا یدرکو بھی استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ، واہ واہ، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشا میں محفل کی. ارے موجود کا لفظ خوب مزہ دیتا ہے، یزیدو، یزیدو کا فائل واجد، اور جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے وہ. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشا محفل کی، پتنگوں کے وزرنے لگی چنگاریاں دل. اللہ تعالیٰ دل میں خاص قرب کی لذت ڈال دیتے ہیں، جس سے سب اسے ساری دنیا سے اس کا نگاہوں سے ساری وہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ التفات نہیں ہوتا. بیک جو مملکت کا او سکیرا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت میں محسوس کرتا ہوں جو حافظ گشت بے خود کا شمارت, جب حافظ اللہ کی محبت میں مست ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے کہ کئے شمارت بیک جو مملکت کاؤس و کہرا. ایران کے اس زمانے میں کاؤس و کہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں, فرماتے ہیں کاؤس و کہ کی سلطنت کو ایک جو میں خریدنے کے لیے شیرازی تیار نہیں. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں کیا دیتے ہیں اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کیا پاتے ہیں, دوسرا کون جانے. اللہ جانتا ہے کہ اپنے اولیاء کو کیا عطا کرتا ہے اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا ملتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا بھائی, ہاں تو عرض یہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے, دیکھو حضرت نے صرف کا ترجمہ کیا, وہی حصر والا قاعدہ, یہ ربنا اللہ کیا تھا, اللہ ربنا, حصر ہے تقدیم ما حقوق تاخیر, فائدہ حصر کا دے رہا, اللہ ربنا تھا یعنی مبتدا مقدم تھا اور ربنا کی خبر مؤخر تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان کیا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائیں. یعنی جو شخص اقرار کر لے کہ ہمارا رب حقیقی, حضرت نے بین القوسین تفسیر میں لفظ صرف بڑھا دیا, سمجھ رہے ہو نہیں, صرف کیوں بڑھایا, حصر کی وجہ سے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ شرک سے تبری کر کے توحید اختیار کر لی, پھر اس پر مستقیم رہے, یعنی اس کو چھوڑا نہیں, مستقیم رہنا, ثم استقاموا, پھر اس پر جمے رہے, کیا مطلب کہ اللہ کو نہیں چھوڑتے, سمجھ گیا, اللہ کو پھر نہیں چھوڑتے. ایک دفعہ جب اللہ کو پکڑ لیا پھر ساری زندگی اللہ کو نہیں چھوڑا. کیسے نہیں چھوڑا, آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب گناہ جو ہے, جب گناہ نہیں چھوٹتے تو پھر کیا فائدہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے, کہتے ہیں گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹتے تو بیکار ہے نماز گزارے ظالم, گناہ کو تو نہ چھوڑا اللہ کو چھوڑا تم نے, استقامت کے تو بالکل خلاف کیا. ارے تم اللہ کو مت چھوڑو, اگر تم سے گناہ نہیں چھوڑتے تو استغفار سے رشتے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتے رہو, اگر گناہ نہیں چھوٹتے ہمت کرو, اس کا علاج پوچھو اہل اللہ سے, اور پھر بھی کبھی کبھی اگر تم گر جاؤ تو پھر استغفار کر کے اللہ کو راضی کر کے لگے رہو, چھوڑو مت. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے, اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے نا امید نہ ہو پھر جوڑو. کہاں جاؤ گے, کوئی اور اللہ تو نہیں ہے, کوئی اور بھی اللہ ہے, گنہگاروں کا اللہ الگ نہیں ہے میاں, سب کے وہی ہیں, ایک بس ہے, سمجھے, ہاں ایک ہی دروازہ ہے. یار دیکھو آگے فرماتے ہیں, ان ایسے لوگوں پر جو اللہ کو نہیں چھوڑتے جمے رہتے ہیں, اور اگر کبھی کوتاہی ہوتی استغفار کر کے درست ہو جانے والے, یہ بھی جمنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. جیسے غلطی ہو گئی, مان لو جماعت چھوٹ گئی, پھر بیوی کے ساتھ جا کے جماعت کر لیا, کسی اور کو تلاش کر لیا, اگر مان لو نماز ہی چھوٹ گئی سو گئے تو بظاہر تو اللہ سے کسی ٹوٹ گیا رشتہ, نہیں, جب سو کے اٹھو ناشتہ بعد میں کرو, جلدی سے وضو کر کے پہلے نماز ادا کرو, اب چائے پیو, جڑ گیا رشتہ, پھر استقامت آ گئی. بس جمی رہنے کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب غلط لوگ سمجھتے ہیں کہ جمنے کے معنی کبھی اس سے گناہ ہی نہ ہو گیا, فرشتہ ہو جائے گا, وہ نبی ہو جائے گا, معصوم ہو جائے گا, نہیں, مطلب یہ ہے کہ استغفار کرتے رہو, جمی رہنے کا یہ مطلب ہے. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت میں سب سے زیادہ رحم دل امت کے ساتھ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر, سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے کون ہیں, ابو بکر صدیق ہیں. انہوں نے یہ روایت یاد کی, یعنی پوری حدیث کے ذخیروں میں, ذخیرۂ حدیث میں صدیق اکبر کی روایت مشکل سے چند ملے گی. اس چند میں دو چار میں یہ روایت دیکھو, چونکہ یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا, اس ارحم امتی و امتی نے, یعنی صدیق نے وہ روایت یاد کر رکھی تھی کہ میرے نبی کی امت پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ ہونے سے مایوس ہو جائیں, لہذا یہ روایت مشکات نے بھی بیان کی. کیا کہ ما اصر من استغفر, ولو عاد فی الیوم سبعین مرتن، جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گلگلاتا رہے اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ اب نہیں کرنا ہے گناہ، تو کیا ہوگا؟ وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ ایک دن میں اس کی 70 مرتبہ توبہ ٹوٹتی. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً، سمجھا؟ اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اصرار کی تعریف بیان کی کہ الاصرار الشرعی، اردو میں تو کہتے ہیں اصرار ضد کرنے والے کو، یعنی ایک کام کو بار بار کر لے تو اصرار کرنے والا ہو گیا، لیکن یہ اردو سے مترجمہ کرنا کہیں قرآن پاک کا. اصرار شرعی کیا ہے؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں الاصرار الشرعی، الگ الگ الاصرار الشرعی. اصرار شرعی کیا ہے؟ اصرار شرعی یہ ہے کہ الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار ورجوع بالتوبہ، یعنی برائی پر قائم رہنا اور استغفار نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا، یہ ہے اصرار شرعی. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اس وقت نام آ گیا، تھوڑا سا میں ان کا ذکر کرتا ہوں اس لالچ میں کہ اولیاء اللہ کے حالات سے اللہ کی رحمت برستی ہے، کسی بہانے سے ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے. اب ان کا تو نام آ گیا، لہذا میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں مردوں میں. خود فرماتے ہیں انا اول الاسلام، میرا سب سے اسلام جو ہے اول ہے، اول اب سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے بضم القاف، شیخ ولی الدین مصنف مشکات. فرماتے ہیں کہ قاف پر پیش ہے ابو قحافہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ، نہیں بضم القاف، ابو قحافہ ان کے والد ہیں. اور صدیق اکبر کی چند خصوصیات ہے جو امت کے اندر کسی صحابی کو حاصل نہیں. سنیے، نمبر ایک، نمبر یہ کہ یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے امت کے اندر، سمجھا؟ نمبر دو، سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. نمبر تین یہ ہے کہ ان کی چار پشت صحابی ہے، جو کسی صحابی کو یہ مقام نصیب نہیں ہے، یعنی ان کے دادا صحابی، ابو بکر صدیق خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، چار پشت جس کی صحابی ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. شیخ ولی الدین صاحب مشکات فرماتے ہیں اسماء الرجال میں کہ کسی صحابی کو یہ نعمت حاصل نہیں جس کی چار پشت صحابی ہو. یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں لہو ولی والدہ ولی ولد ہی ولی ولد ولد ہی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، اولاد کے اولاد کے لیے حضور کی صحبت ثابت ہے. لہو ولی والدہ ہی ولی ولد ہی ولی ولد ولد ہی، سبحان اللہ، چار پشت صحابی. یہ کتنا بڑا عظیم الشان کارنامہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی دین ہے. اور سنیے چوتھی خصوصیت کہ لم یفارق ہو فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، حضور کا ساتھ زمانے جاہلیت میں بھی ہمیشہ دیا ہے. یعنی یہ بعض لوگ تو اسلام لانے کے بعد حضور پر عاشق ہوئے، یہ حضور پر اسلام لانے سے پہلے، حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کے دوست تھے. ولم یفارق ہو صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اسماء الرجال کی عبارت نقل کر رہا ہوں شیخ ولی الدین صاحب مشکات کی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفارقت، کبھی جدائی اختیار نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ تو زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں. کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے تو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا اسلام اصل میں پہلے ہی سے آسمانی اور وحی الہی سے سب معاملات تھے. روایت کے اندر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شام میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جس سے ایک نصرانی اور عیسائی پادری سے کہا تھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کا تعارف تھا کہ آپ نبی ہیں، اس حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے. تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر خواب کی یہ ہے کہ آپ کے مکہ شریف سے ایک نبی پیدا ہوں گے، وانت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، آپ ان کے وزیر ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے بعد وفات، حیات میں وزیر ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جا کر عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کی مد دلیل علامہ تدعی، یا رسول اللہ آپ جس چیز کا دعویٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ مت دلیل والا ماتدئی, تو حضور فرما. اچھا, اور تعریف یہ ہے کہ یہ خواب آپ نے پوشیدہ رکھا تھا, اثر رہا. فاثر رہا ابو بکر صدیق, اس خواب کو دل میں رکھا, کسی سے, کسی کائنات میں کسی مخلوق سے ظاہر نہیں کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ جلد اول میں یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو کہ کسی سے بھی بیان نہیں کیا, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آتے ہی عرض کیا کہ مد دلیل والا ماتدئی, جو آپ دعویٰ فرماتے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الدلیل والا ما ادئی, دلیل میری دعوی نبوت پر یہ ہے کہ ما رویا کا تیرا وہ خواب, التی رائے تہا بشام, جو تم نے شام میں دیکھا. دلیل میری نبوت کی رویا کا تیرا وہ خواب ہے, التی رائے تہا بشام, جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا. بس اتنا سنتے ہی چونکہ جانتے تھے کہ میں نے کائنات میں کسی کو یہ خواب نہیں بیان کیا, لہذا سمجھ گئے یہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی الہی سے اطلاع فرماتے رہتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں علامہ جلال الدین روایت نقل کرتے ہیں کہ فآنقہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے, معانقہ کر لیا, لپٹ گئے مارے خوشی کے. معانقہ فرمایا, آنقہ وقبلا بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ لے لیا مارے محبت کے اور خوشی کے. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استقامت اللہ پر جم کے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے. یہ دیکھا آپ نے, استقامت کا انعام سنا آپ نے کہ ان پر فرشتے اتریں گے. اللہ کے دین پر جم کے رہنے اور اسی پر مرنا, فرشتے کہاں کہاں اتریں گے؟ بین القوسین تفسیر فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کی, مرتے وقت, پھر قبر میں, پھر باس کے وقت یعنی قیامت کے دن, تین وقت میں. اللہ مالوسی نے بے عین ہی یہی نقل کیا, اگرچہ حضرت نے در منصور کی روایت کی, مگر لالوسی نے روح المانی میں یہی لکھا ہے کہ اند الموت و فی القبر و اند الباس. یہ عبارت آلوسی تفسیر روح المانی کی ہے, یعنی فرشتے اتریں گے موت کے وقت میں, قبر میں, اور قیامت کے دن باس کے وقت میں. اور وہ یہ فرشتے کہیں گے کہ تم آخرت کی آنے والی حولوں سے نام بیشا کرو. یہ ہے ترجمہ کہ نحنو اولیاؤکم, اللہ تخافو ولا تحزنو, تم آخرت کی آنے والی ہولناکیوں سے نام بیشا کرو اور نہ دنیا کے چھوٹنے پر غم کرو. اللہ تخافو خوف کے معنی اندیشہ کے ہے, خوف کے معنی مستقبل کا اندیشہ, اور حزن کے معنی ولا تحزنو, حزن کے معنی ماضی کا غم. دیکھیے ترجمہ فرق ہوئے نا, خوف اندیشہ مستقبل, یعنی اندیشہ مستقبل کا مت سوچو کہ کیا ہوگا, وہاں سب اللہ پار کرے گا, اور دنیا کے چھوٹنے کا غم مت کرو. کیوں؟ کیونکہ آگے تمہارے لیے امن اور نعم البدل ہے. امن تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جاؤ گے, اور نعم البدل دنیا کا اس لیے کہ کہاں دنیا اور کہاں جنت کی نعمت ہے. اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو, وابشروا بالجنت اللتی, اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے پیغمبر کی معرفت وعدہ کیا جاتا ہے, اور ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رفیق رہیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیسے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن کے بیان قوسین فرماتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا الہام کرتے ہیں, یعنی ہر وقت اچھے اچھے عمل کے لیے دل میں ڈالتے رہتے ہیں, ارے تہجد پڑھ لے, ارے اشراق پڑھ لے, کیوں سو رہا ہے, تقاضے ہوتے رہتے ہیں نیک کاموں کے, سبحان اللہ. اور حوادث میں صبر و سکینہ نازل کرتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کے دل کو سہارا رکھتے ہیں, ہارٹ نہیں فیل ہونے دیتے, اور بدحواس پاگل بھی نہیں ہونے دیتے, اور خودکشی بھی نہیں کرنے دیتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کسی ولی اللہ سے خودکشی ثابت نہیں, جبکہ امریکہ جیسے ماڈرن, جو آج کل بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں سائنسی دور میں, اسپین, افریقہ, امریکہ جتنے ممالک ہیں, آج ان کی خودکشی کی رپورٹ منگائیے تو سب سے زیادہ رپورٹ وہیں کی آئے گی, حرام موت مرنے کی. مجھے اسلام آباد میں ایک جاپانی لڑکا, جاپان کا نہیں فرانس کا تھا, پڑھ رہا تھا کشمیر کے کسی مدرسے میں, اس نے کہا کہ میری ماں نے دو دفعہ خودکشی کی کا اقدام کیا, میری بہن نے بھی, اور مجھے بھی کئی دفعہ خودکشی کا اقدام میں کیا, لیکن میں نے ہر ملک میں دل بہلانے کے لیے سفر شروع کیا, بس تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہیں لگ گئے تو بس ان کو دیکھا کہ بڑی آسانی سے نیند آتی ہے سڑک پر اور جنگل میں دریا کے کنارے جہاں دیکھتا ہوں نیچے کنکڑ بھی ہے, ہم مخمل کے گدوں میں اور صوفے پر نیند نہیں ولیم فائف کھا رہے تھے اور یہ مسجدوں کی چٹائیوں پر خراٹے مارتے. تو میں نے کہا بھائی ضرور کوئی بات ان کے پاس بڑھیا چیز ہے, لہذا ہم ان کے ساتھ لگے. پھر ہم نے اسلام قبول کیا, اب میں مولوی بن رہا ہوں. پھر وہی لڑکا جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوا, وہی فرانس کا لڑکا ہیں, وہ پھر جامعہ فاروقیہ میں ملا مجھے ایک دن, تو یہاں سے فارغ ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ حوادث میں مصائب میں فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. اللہ والے جو جمے رہتے ہیں دین پر, صبر و سکینہ ملائکہ ہی کا فیض ہے. اور حسب حدیث قرین رہتے ہیں اور آخرت میں تتلقاہم الملائکہ اور ویدخلون علیہم من کل باب نحو ذالک, خود آیات میں وارد ہے. تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے. ما تشتہی انفسکم کا ترجمہ ہے کہ جو چیز جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا سب موجود ہے, اور تمہارے لیے جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے. یعنی دو قسم کی خواہش کا انتظام ہے وہاں, ایک تو بلا اختیار دل چاہ گیا, بعض وقت میں ارادہ نہیں ہوتا اور دل چاہ جاتا ہے, ارادہ نہیں ہوتا دل چاہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بلا اختیار بھی تمہارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی استرارن, وہ بھی میں پوری کر دوں گا, اور اگر تم اپنی اختیار سے کوئی نعمت مانگو گے وہ بھی دوں گا. سبحان اللہ, ما تشتہی انفسکم, یہ استراری خواہشات کی تکمیل ہے. اور ولکم فیہا ما تدعون, اور جو مانگو گے وہ بھی دوں گا. سب انتظام جنت میں موجود ہے. چند روز کا معاملہ ہے, چند روز کا معاملہ ہے. میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ زیادہ حسین ہوں گے جنت میں یا حوریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حوریں تم سے زیادہ, تو حوروں سے تم لوگ زیادہ حسین ہوگی. ہماری دنیا کی مسلمان بیویاں ہیں ایسی, کیسی حدیث میں آتا ہے, وہیں روح المعانی نے تفسیر حدیث نقل کی, ایسی بیویاں جو عجوز ہو چکی ہیں اور کیسی ہیں, وہ امشا ہیں رمسا ہیں, یعنی چندیاتی دیکھتی ہیں, بڈھی سے آنکھ ماں سب ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھ سے دیکھتی ہیں, آنکھ خراب ہو جاتی ہے نا بڑھاپی میں. چندیاتی آمشا مانے آمش, چندیالی چوندنی جس میں روشنی سے وہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اور رمسا کس کو کہتے ہیں؟ سست نظر, آنکھ پوری نہ کھلے بڑھاپی سے, ایسی بڈھی. فرماتے ہیں یہ سب کی سب جنت میں جب جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی؟ ان کو عالم شباب دیا جائے گا, سب کچھ سب جوان کر دی جائیں گی, اور حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا. اور فرمایا کہ سب باقرا رہیں گی ہمیشہ, یعنی صحبت کے بعد ان کو پھر نئی کر دیا جائے گا ایک دم باقرا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنت میں حوریں جو ہیں ان سے ہم زیادہ حسین کیوں ہوں گے؟ بیما ذاکر, وجہ کیا ہے بیما ذاکر؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے صلاتہن و صیامہن و عبادتہن, چونکہ تم لوگ نمازیں پڑھتی ہو, روزے رکھتی ہو, عبادتیں کرتی ہو. فَأَلْبَسَ اللَّهُ نُورَهُ عَلَىٰ وُجُوهِهِنَّ, اللہ اپنی عبادت کے نور کو تمہارے چہروں پر ڈال دے گا. اور حوروں نے روزہ نہیں رکھا ہے, حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, یہ نور کہاں سے پائیں گی وہ؟ لہذا اپنی بیویوں کی ناقدری مت کرو. سنا ہم نے یہ چند دن کا معاملہ ہے, ایمان والی ہیں حوروں سے افضل ہوں گی. اور کیا معلوم کہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ ان کی برکت سے تمہاری بخشش ہو جائے, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے کہ تم نے اس کا غم جھیلا, اس کی بد اخلاقیوں کو برداشت کیا, میری بندی تھی تم نے پار کر لی زندگی, جاؤ تمہیں اسی تکلیف کے عوض میں آج جنت دیتے ہیں, سب تمہارے گناہ معاف کرتے ہیں. کیا جو ہے سمجھا؟ سبحان اللہ. اور جنت میں عمر کیا ہوگی یہ بھی سن لو. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں انا اہل الجنت یدخل الجنت یدخل اہل الجنت الجنت, اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ جردن مردن مخلین, یعنی بے بال کے ہوں گے, بال نہیں ہوگا بغل میں, موچھوں میں, داڑھی میں, چکنے مکنے ہوں گے, چکنے مکنے. جردن مجرد انشاک, مجرد ہوں گے اور امرد ہوں گے, یعنی 17-18 سال کا کوئی نوجوان خوبصورت لڑکا ہو, اس کے داڑھی موچھ بالکل نہ آئی ہو, اس کو قیاس کر لو, ایسے ہوں گے سب کے سب. لہذا داڑھی جو ہے, اگر آپ کو یہاں کچھ کھل رہی ہے, یہ مزہ آپ جنت میں لیجئے گا, ابھی سے قبل از وقت ایڈوانس مزہ نہ لیجئے. چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو, ساری زندگی لاکھوں سال کروڑوں سال موت بھی نہ آئے گی جنت میں, ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے گال چکنے رہیں گے. یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو, یہ نعمت وہاں کے لیے رکھو, یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار لو, لہذا وہاں یہ حالت ہوگی. اور مخالف آنکھوں میں کاجل بھی لگی ہوگی, یعنی قدرتی کاجل لگانا نہیں پڑے گا سنوار ماں, اللہ تعالیٰ ایسی حسین پیدا کر دیں گے. اور عمر کس عمر میں ہوگی؟ سلاسین سنتن, اور سلاسیوں سلاسین یعنی 33 سال یا 30 سال. اس پر بھی ایک صاحب نے اشکال کیا کہ صاحب ہم تو یہاں 18 سال کی عمر کو عالم شباب سمجھتے ہیں, 30-33 میں تو آج کل بال پکنے لگتے ہیں بعض بچوں کے. تو علامہ علوسی نے اس کا حل کر دیا کہ ظالموں دنیا پر قیاس مت کرو, المراد بذالک کمال الشباب, مراد اس سے 33-30 رہی کمال شباب ہوگا, یعنی یہ مت سمجھو کہ وہ ان میں بڑھاپے کے آثار شروع ہو جائیں گے. قیاس مت کرو, یہ دنیا ہے, وہ اور ہی معاملہ ہوگا, سمجھ گیا؟ اچھا, اور یہ بھی ہے حوروں کے بارے میں, دیکھو لغت کی تحقیق عرض کرتا ہوں. حور کے معنی کیا ہے؟ دو باب سے حور استعمال ہوتا ہے, نصرہ انصرو اور سمیع اسمو. فرماتے ہیں سمیع اسمو سے آتا ہے تو معنی سفیدی آنکھ کی بہت چمکیلی ہو اور پتلی نہایت کالی ہو, ایک معنی تو یہ ہو گئے. اور نصرہ انصرو سے یہ ہے کہ جو حیرت میں ڈال دے, یعنی ایسا حسن اللہ عطا کرے گا کہ آپ ماں بھی حیرت ہو جائیں گے. انتہائی اچھی عجیب چیز ہوتی, جبھی تو آدمی حیرت میں ہو جاتا. خیر یہ تو بات یاد آ جاتی ہے, اس کو عرض کرتا ہوں. اب سنیے آگے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام رکھا ہوا ہے. جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے, اور جو مانگو گے وہ بھی موجود ہے. یعنی طلب اضطراری ہو یا اختیاری, دونوں برابر پوری کر دی جائیں گی. نزولا من غفور الرحیم, اور یہ انعامات جو جنت میں ملیں گے یہ ایسے نہیں ملیں گے جیسے آج کل سیٹھ لوگ چپراسی کو یا اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں ایسے پھینک کر کے, یا کھانا وانا دیا باسی واسی ایسے پھینک دیا, اس کو کہے لو تم کھا لو, کچھ کیلے کھائے کچھ کیلا پھینک دیا. نہیں, فرماتے ہیں نزولا من غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اکرام کے ساتھ مہمانوں کی طرح سے دیں گے. نزول معنی مہمانی کے ہیں, اور کیوں یہ مہمانی کیوں کریں گے؟ مالک تو مالک ہی ہے, اس کی شان عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے. بوجہ رحمت کے, بعض وقت رحمت کی وجہ سے چھوٹوں کو بھی پیار کر لیا جاتا ہے. ماں باپ دیکھو بعض وقت چھوٹے بچے کما کے آتے ہیں باہر سے, ان کے لیے ماں باپ استقبال کے لیے جاتے ہیں, ایئرپورٹ جاتے ہیں, میرا بیٹا آ رہا ہے, اور پھر ان کو لا کر بڑے اکرام سے کھلاتے ہیں. تو کیا یہ وہ نوز باللہ باپ گیا چھوٹا ہو گیا ان سے؟ نہیں, غلبہ محبت اور رحمت ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا جو اکرام کریں گے جنت میں وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارا درجہ ہم سے بھی بڑھ جائے گا, نہیں, غفور الرحیم, بوجھ میری مغفرت اور شان رحمت کے یہ ہوگا. یعنی بوجھ رحمت کے مجھے پیار آئے گا تمہارے اوپر کہ اکرام کے ساتھ اپنے بندوں کو کھلاؤ, انہوں نے بڑے مجاہدے کیے, بڑے غم اٹھائے ہمارے خاطر سے. اچھا بھائی, بس ٹھیک ہے, اس لیے مضمون ختم ہو گیا, آگے پھر انشاءاللہ آئندہ بعد میں اور ہوگا پھر. ہاں, اب وہ مضمون جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ایمان اور استقامت, اور استقامت پر کیا کیا انعامات ملیں گے, وہ آپ نے قرآن شریف کی تفسیر سے سن لیا. لیکن حسن خاتمے کا نسخہ کا وعدہ تھا, جس کا اجمال تو آج بیان کر دیتا ہوں, تفصیل پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے.